الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الأعراف یہ مکی سورت ہے، اور دیگر مکی سورتوں کی طرح اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید، رسالت، عقیدہ، آخرت کو بیان فرمایا ہے، خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور عقیدہ آخرت کو مختلف دلائل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. الف لام میم صاد، یہ وہ حروف ہیں کہ جو جن سے مل کر عربی کے الفاظ بنتے ہیں، لیکن اس انداز سے صورتوں کا آغاز عرب کے لیے بالکل مختلف تھا، غیر مانوس تھا. کلام کا آغاز، گفتگو کا انداز اس طرح حروف سے کرنا ان کے یہاں اس کا رواج نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ان سے گفتگو کر کے گویا کہ ان کو ایک چیلنج دیا کہ تم بھی انہی حروف سے ملا کر الفاظ بنا کر، جملے بنا کر بولتے ہو، ذرا قرآن جیسا کوئی کلام لا کے دکھاؤ. اور وہ یقیناً اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. بالکل آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تمہارے سینے میں اس کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لتنذر بہ، یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے تنبیہ کرو. وذکرہ للمؤمنین، اور اس لیے آئی ہے کہ مومنوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو. تیسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ چوتھی آیت میں فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالیں. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، ہمارا عذاب آیا ان پر. بَيَاتًا، یا تو رات کے وقت میں جب وہ سو رہے تھے. اَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا دن کے وقت میں جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، جب عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی. اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، وہ کہنے لگے کہ ہم ظالم ہیں، یعنی اعتراف کیا کہ واقعتاً ہم کیا ہیں، گناہگار ہیں، ہمارے اوپر جو عذاب آیا ہے ہم اس کے بالکل کیا ہیں، مستحق ہیں. تو اللہ کا عذاب اسی طرح سے آ جاتا ہے، اچانک پکڑ لیتا ہے، کبھی رات کو سوتے ہوئے، کبھی دن کو سوتے ہوئے. اس وجہ سے اس سے پہلے پہلے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اسی پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن ہونا بالکل برحق ہے، اس دن اعمال کا وزن ہونا بالکل برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. یہاں وزن اعمال کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اعمال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نظر آتے ہوں. اعمال کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، پکڑ کے یوں نہیں دکھا سکتا کہ یہ رہی نماز، یا روزہ رکھتا ہے یوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ رہا روزہ، اس کو کیا کر لیا جائے، پلڑے کے اندر ترازو کے تول لیا جائے. لیکن ان چیزوں کا وزن ہوگا. پچھلے زمانے کے اندر اس کو سمجھنا بہت مشکل تھا، آج کے زمانے میں، جدید سائنس کے زمانے میں اس کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں رہا، کیونکہ آج جو ہے وہ سائنس ہوا کا بھی وزن کر رہی ہے، ہوا کا بھی وزن کر رہی ہے. سونار کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سونار کا جو ترازو ہوتا ہے وہ اس کو بالکل بند کر کے رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ ایک نقطے کا بھی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وزن کر رہا ہوتا ہے. تو آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں رہا، ایک بات. دوسری بات، وزن اعمال کے اعتبار سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اعمال کی گنتی کا اعتبار نہیں ہے، اعمال کے وزن کا اعتبار ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے پاس اعمال تھوڑے ہوں لیکن ان کا وزن زیادہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے، اور دوسرے شخص کے پاس نیک اعمال کی گنتی بہت زیادہ ہو لیکن ان اعمال میں وزن نہ ہو اور وہ اس کے کام نہ آئیں اور وہ جہنم میں چلا جائے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہے، لیکن حقیقی مفلس وہ ہوگا جو قیامت والے دن اعمال کے پہاڑ لے کر آئے گا، بہت بہت نیک اعمال لے کے آئے گا اور اس کا خیال ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا. ابھی فارغ نہیں ہوا ہوگا حساب سے کہ کوئی آئے گا اور کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی, اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس کا بدلہ دلائیے, تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نیک اعمال اس کو دے دیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے تمام نیک اعمال چلے جائیں گے. اور ابھی بھی مانگنے والے آ رہے ہوں گے تو پھر دوسروں کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور آخر میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. تو آیا تو تھا اعمال کی گنتی بہت زیادہ لے کے, لیکن یہ اعمال اس کے وزن میں کام نہیں آئے اور وہ چلا گیا جہنم کی طرف. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی الفاظ ارشاد فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ, جس کا پلڑا بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون, وہ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ, اور جن کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا فاولئک الذین خسروا انفسهم, تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان میں پہنچ, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچا لیا. اب اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے, سوال اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اعمال میں وزن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے, ایک یہ کہ عمل کا طریقہ ٹھیک ہو, دوسرا یہ کہ اس کی نیت ٹھیک ہو. یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں تو عمل کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, نماز سنت کے مطابق ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, اور نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہو, اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو, تو یہ نماز وزنی ہوگی. ورنہ اگر نیت تو بہت اچھی ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے, نماز کے اندر وزن نہیں ہوگا, یا طریقہ تو مکمل درست ہے لیکن نیت خراب ہے, نماز کے اندر وزن نہیں ہوگا. یہی صورتحال سارے کے سارے اعمال کی ہے. رکو کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ دیے, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً, اور اس کے اندر ہم نے تمہارے رزق کے اسباب بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, تم شکر بہت کم کرتے ہو, تم شکر بہت کم کرتے ہو. تو واقعتاً ہم اگر سوچیں کہ دنیا کے اندر ہمیں لایا کون ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, پھر رہنے کو جگہ کس نے دی ہے؟ جب دنیا میں آئے تھے تو کچھ بھی ساتھ نہیں تھا, اب جو ہے وہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے, کہاں سے آ گیا؟ پھر جس وقت دنیا میں آیا تھا تو کھانے پینے کے لیے مکمل طور پہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ تھا, مکمل طور پہ دوسروں کا محتاج تھا, اب اپنے ہاتھ سے کماتا ہے کھاتا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب نظام کس نے چلایا ہے, ہم نے چلایا, تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے, قلیلا ما تشکرون, لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے تخلیق اور اس کے جنت سے نکلنے کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کریں, سب نے سجدہ کر لیا, آسمان میں ابلیس بھی رہا کرتا تھا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے جاتی ہے, تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ یہ قیاس تھا, ایک یہ کیا تھا اس کا ایک قیاس تھا, منطق کے اعتبار سے اس کو قیاس کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو جوڑا اور ایک نتیجہ نکالا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, آگ اوپر جاتی ہے, یہ مٹی سے بنے ہوئے, مٹی نیچے ہوتی ہے, اوپر والی چیز نیچے والی چیز سے بہتر ہوتی ہے, تو میں ان سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے اس کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ تکبر تھا. تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دوسرے کو کمتر سمجھے اور اپنے آپ کو برتر سمجھے, تو یہ تکبر کہلاتا ہے, اور یہ تکبر جو ہے وہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور بیماری ہے خود پسندی, جس کے اندر انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے, دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ پارسا سمجھتا ہے کہ میں تو پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں تو سارے گرمی کے روزے بھی رکھ رہا ہوں, میں جو ہوں وہ روزانہ تلاوت بھی کر رہا ہوں, اب میں چلتی چلی جا رہی ہے, اور اس سے نفس جو ہے وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے انسان کا. اس کو خود پسندی کہتے ہیں, یہ بھی بیماری ہے. دوسرے کو دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن خود اپنی ذات کے بارے میں جب انسان اس کیفیت پہ پہنچ رہا ہو اور اللہ کے ساتھ معاملات کو نہ جوڑ رہا ہو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, اگر اس طرح سے نہیں ہے تو پھر یہ خود پسندی کہلاتی ہے, اور یہ بھی بیماری ہے, سبھی کا علاج ہونا ضروری ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قال فاحبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا, چلو تم یہاں سے نیچے جاؤ, تمہیں جائز نہیں تھا کہ تم یہاں پر اوپر رہتے ہوئے کیا کرتے, تکبر کرتے, فخرج انک من الصاغرین, اب نکلو یہاں سے اور تم ذلیل ہو گئے. کہاں تو وہ اپنے آپ کو اونچا قرار دے رہا تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اس کے نام لکھ دی. اب دیکھیے قیامت تک جب بھی کوئی برائی ہوتی ہے نام کس کا آتا ہے؟ شیطان کا. جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے تو شیطان سے جوڑ دیا جاتا ہے, یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا, اس کے اوپر ایک معاملہ بیٹھ گیا اس کے لیے. آگے اس نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا, فوری طور پہ بلیم گیم کیا, کہنے لگا فبیما اغویتنی, قال فبیما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم, چونکہ آپ نے مجھے اغوا کیا, اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے مجھے کیا کیا, اس گناہ میں مبتلا کیا, آپ کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوئی. یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے غلط کیا, مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا, ایسا نہیں کیا, بلکہ اللہ کی طرف نسبت کر دی. اب کیا کروں گا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اب آپ کے سیدھے راستے میں ان گھات لگا کے ان کے لیے بیٹھوں گا, انسانوں کے لیے. ثم لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, پھر ان کے سامنے سے بھی آؤں گا, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, دائیں سے بھی آؤں گا, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, بائیں سے بھی آؤں گا, اور ان کو بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. بہرحال یہ قصہ سبھی کو معلوم ہے. اسی قصے کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ وسوسے میں ڈال دیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں حضرات کو فرما رکھا تھا کہ جنت میں تم رہو, جو چاہو کھاؤ, فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے چاہو کھاؤ, لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا. اس نے, شیطان نے جا کے جو ہے ان کو وسوسے میں ڈالا کہ دیکھو یہ جو فلاں درخت ہے, یہ اس سے آپ لوگوں کو اس لیے منع کیا گیا کہ جو اس کو کھاتا ہے نا, یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو آپ لوگوں کو جو منع کیا گیا تھا وہ شاید اس وجہ سے منع کیا ہوگا کہ آپ لوگ نئے نئے جنت میں آئے تھے اور اس وقت آپ کے معدے اس قابل نہیں تھے, اتنے طاقتور نہیں تھے کہ آپ اس کو کیا کر سکے, برداشت کر سکے. اب عرصہ ہو گیا آپ لوگ جنت میں رہ رہے ہیں, اب کھا لیں, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس نے کسی نہ کسی طرح سے ورغلا کے کھلا دیا. جیسے ہی اس درخت کے پھل کو کھایا, فوری طور پر جو اس کا اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ جنت کا جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا. اور وہ جنت کا لباس جیسے ہی اترا تو اب یہ پریشان ہوئے, پتے وغیرہ پکڑ کے جو ہے وہ اپنے شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں, اپنے ستر کو چھپا رہے ہیں. یہ سارا جو ہے وہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو پتا تھا کہ اس کا یہ اثر ہوگا, جیسے یہ کھائیں گے لباس اتر جائے گا, یہ پتا تھا. اس سے مفسرین نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ شیطان کی بالکل ویری فرسٹ ڈے سے یہ کوشش ہے کہ انسان کے اندر بے حیائی آ جائے, لباس اتر جائے, لباس مختصر ہو جائے, یا مکمل اتر جائے یا مختصر ہو جائے. جہاں اس کا بس چلا وہاں مکمل اتروا دیا, جہاں یہ بس نہیں چلا وہاں مختصر سے مختصر کی طرف لے جانے کی کوشش میں شیطان لگا ہوا ہے, اور جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ شیطانی مشن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں. خاص طور پہ موجودہ زمانے کے اندر میڈیا اس حوالے سے بالکل آگے آگے ہے, وہ یہی کام کرتا چلا جا رہا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جس لباس کو پہننا جو ہے وہ شرم کے خلاف سمجھا جاتا تھا, آج کوئی اس کو بے شرم ہی نہیں سمجھتا. آج معاشرے کے اندر اس لباس کو پہنے ہوئے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا, کوئی بات نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم شیطانی مقاصد کو بڑے ٹھنڈے پیٹوں جو ہے وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں. اس کے خلاف ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جہاں ہمارے اختیار میں ہو وہاں کم از کم جو ہے وہ ہم لباس کے حوالے سے اس بات کا اہتمام کریں کہ لباس اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان بھی فرمایا ہے کہ لباس کیوں نازل کیا گیا اور اس کا کیا مقصد ہے. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لغزش ہو گئی تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سکھلایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ دعا مانگو. قالا ربنا ظلمنا انفسنا, وہ دونوں کہنے لگے کہ ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر آپ نے معاف نہ فرمایا, اگر آپ نے رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم تو بڑے خسارے والے ہو جائیں گے, ہم تو بڑے نقصان والے ہو جائیں گے. مفسرین نے فرمایا کہ دعا کے یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سکھلائے ہوئے ہیں, اس وجہ سے اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو ان الفاظ سے گناہ کی معافی مانگنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے سکھلائے ہوئے الفاظ ہیں اور انشاءاللہ ان سے جلدی انسان کا گناہ کیا ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا. اگلے رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا. یواری سوآتکم, جو تمہارے ستر کو چھپائے. وریشا, اور تمہارے لیے جو ہے وہ زیب و زینت کا ذریعہ ہے. تو لباس کے دو بنیادی مقصد ہو گئے, ایک یہ کہ انسان لباس کے ذریعے سے اپنے ستر کو چھپاتا ہے. عورت کا ستر, مرد کا ستر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. مرد کا ستر جو بنیادی طور پہ ستر, اس جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو کسی کے بھی سامنے کھولنا جائز نہیں ہے سوائے مجبوری کے. ستر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو کسی کے بھی سامنے کھولنا جائز نہیں ہے سوائے مجبوری کے. ستر الگ چیز ہے اور پردہ الگ چیز ہے. پردہ تو مزید اضافی چیز ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ کر دیتے ہیں اور گڑبڑ کر دیتے ہیں. ستر مرد کا ناف سے, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے, یہ مرد کا ستر ہے جو کسی صورت میں کسی کے بھی سامنے کھولنا جائز نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں یہ جو کھلاڑی وغیرہ ہوتے ہیں اسپورٹس مین, وہ اس کو کس طرح سے وائلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو تو چھوڑیں, عام معاشرے کے اندر اور لوگ بھی جو ہے وہ شارٹس پہنتے ہیں, اور وہ شارٹس جو ہیں وہ عموماً کیا ہوتے ہیں, گھٹنے سے اوپر ہوتے ہیں. یہ جو گھٹنا کھلا ہوا ہوتا ہے یہ ستر کھلا ہوا ہے, حالانکہ ستر کھولنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. حالانکہ شارٹ پہننا چاہیں تو ایسا بھی تو پہن سکتے ہیں جو گھٹنے کے نیچے تک ہو, لیکن اہتمام نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. شیطانی کار جو اس کا منصوبہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے, پورا ہو رہا ہے. اور خواتین کے لیے پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے اور پنڈلی سے لے کر نیچے تک پاؤں کے, باقی پورا جسم جو ہے وہ خواتین کے لیے ستر ہے. اور پورا جسم جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے, جس کی طرف دیکھنا جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تفصیلات جو ہے وہ سیکھ لینی چاہیے کسی اہم کتاب سے. اب یہاں پر دیکھیے, قرآن کریم نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ لباس کا مقصد یہ ہے, دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے زیب و زینت ہوتی ہے. آپ دیکھیے, انسان کے علاوہ اور کوئی جانور لباس پہنتا ہے؟ نہیں پہنتا. انسان کے علاوہ اور کوئی جانور جو ہے وہ کپڑا استعمال نہیں کرتا ہے. یہ صرف انسان ہی ہے جو کپڑے کو استعمال کرتا ہے, اور اس کپڑے کی وجہ سے اس کی اپنی ایک زیب و زینت ہے, اپنی ایک کیا ہوتی ہے, امتیازی شان ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے لباس کا سبب بیان فرمایا ہے کہ لباس ہم نے اس لیے نازل کیا کہ تم اپنے ستر کو چھپاؤ, اور دوسرا یہ کہ تم جو ہے اس سے زیب و زینت اختیار کرو. اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ اسلامی لباس اس کو کہتے ہیں جو ان دونوں مقاصد کو پورا کرتا ہو. اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے, اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے. وہ شلوار قمیض بھی ہو سکتا ہے, وہ جبہ بھی ہو سکتا ہے, وہ یعنی شلوار قمیض کے اندر جو ہے وہ فراک بھی ہو سکتا ہے, مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. بنیادی کیا ہونا چاہیے؟ ستر چھپا ہوا. دوسرا یہ کہ زیب و زینت کے خلاف نہ ہو. ساتھ میں کچھ اور اصول دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پتہ چلتے ہیں کہ لباس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کافروں کا مخصوص لباس نہیں ہونا چاہیے. کافروں کا مخصوص لباس مسلمان استعمال نہیں کر سکتے, یعنی وہ لباس جو صرف کافر استعمال کرتے ہیں وہ مسلمان استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ حدیث شریف میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی کافر قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا, انہی کے ساتھ ہوگا. تو وہ چیزیں جو کافروں کے ساتھ خاص ہیں وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے مشابہ لباس نہیں استعمال کر سکتے, اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کے مشابہ لباس استعمال نہیں کر سکتی, کیونکہ حدیث شریف میں جو ہے وہ ان مردوں اور عورتوں پر لعنت آئی ہے جو مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان پر لعنت آئی ہے. اس وجہ سے لباس ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اتنا باریک لباس نہیں ہونا چاہیے کہ ستر کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے. اتنا باریک لباس نہ ہو کہ پہنا ہوا بھی ہے لباس پھر بھی لباس نہیں ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاسیات عاریات, لباس پہنی ہوئی بھی ہوں گی اور پھر بھی جو ہے وہ بے لباس ہوں گی, اس کی یہی صورت ہوگی. اسی طریقے سے لباس اتنا زیادہ مہنگا کہ جس سے بہت ایک تکبر کسی کیفیت پیدا ہونے کا معاملہ ہو, تو اتنا مہنگا لباس پہننا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. ان اصولوں کی روشنی میں کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے, ان اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے کوئی بھی لباس جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے. ان میں سے کوئی بھی اصول ٹوٹے گا تو اس لباس کو پھر اسلامی لباس نہیں کہہ سکتے. آگے فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر. دیکھو تقوی کا جو لباس ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک تو انسان کے ظاہری جسم کو خوبصورت کرنے کے لیے تو یہ لباس ہے, لیکن انسان کے باطن کو خوبصورت کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اور وہ حاصل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کہ بعض اوقات انسان کا ظاہری لباس پھٹا پرانا ہوتا ہے, لیکن اس کو تقوی کی نعمت حاصل ہوتی ہے نا, تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جس کا ظاہری لباس بہت اچھا ہے لیکن تقوی اس کو حاصل نہیں ہے. وہ لباس التقوی خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد, شیطان تمہیں جو ہے وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنتی, جیسا کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا. ینزع عنہما لباسہما, ان کا لباس اتروا دیا. لیوریہما سوآتہما, تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں, ان کے ستر کھل جائیں, ان کے ستر ظاہر ہو جائیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, دیکھو تمہیں وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, تم شیطان کو دیکھ نہیں رہے ہیں, اس وجہ سے تمہیں اپنے بچاؤ کے لیے زیادہ ہاتھ پیر مارنے ہوں گے. اگلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ غلط کام کر کے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں. یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب میں سوائے قریش کے باقی جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہماری آمدنی بعض اوقات جائز نہیں ہوتی ہے, تو جو لباس ہم پہنتے ہیں اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. تو یا تو ہمیں جو ہے وہ قریش کا لباس مل جائے, اور اگر کوئی قریش کے لباس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ ننگے جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. بالکل دماغ میں یہ تھا کہ ہمارا لباس جو ہے وہ ناجائز آمدنی کا ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی کا طواف کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات تھی, اور خیال یہ تھا کہ اس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. قل امر ربی بالقسط, آپ فرما دیجئے میرا رب تو انصاف کی بات کرتا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور ہر سجدے کے وقت, ہر نماز کے وقت جو ہے وہ اپنا رخ سیدھا کر لو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اس کو مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے پکارو. کما بدأکم تعودون, جیسا کہ تمہیں اس نے ابتدا میں پیدا کیا ویسے ہی تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. اگلی آیت میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد اپنے زیب و زینت کے لباس کو اختیار کرو ہر نماز کے وقت. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ پیو. ولا تصرفوا, لیکن اسراف مت کرو, حد سے مت تجاوز کرو. نہ کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا, اس کی تو اجازت دی ہے, لیکن اگر زندگی کچھ یوں لگنے لگے کہ صرف کھانے کے لیے ہے, صرف پینے کے لیے ہے, زندگی برائے خوردن ہو جائے نہ کہ خوردن برائے زندگی, کہ زندہ رہے انسان کھانے کے لیے نہ یہ کہ کھانا کھائے زندہ رہنے کے لیے. آج کل ایک قوم, بہت بڑی قوم ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کی زندگی کا مقصد کھانا ہو گیا ہے. ہر وقت یہ پلان کرتے رہنا کہاں کھانا اچھا ملتا ہے وہاں جائیں گے. فلاں ہوٹل چیک کیا آپ نے, فلاں ریسٹورینٹ پہ گئے تھے, فلاں چیز تو فلاں جگہ کی, ایسا لگتا ہے جیسے اس کے علاوہ زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بس ہر وقت ان کی گفتگو آپ کو یہی نظر آئے گی, تو یہ مناسب انداز نہیں ہے. کھانا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے, اجازت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے, لیکن حد سے تجاوز کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلے رکوع میں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش, آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کی چیزوں کو حرام فرمایا ہے. ما ظہر منہا وما بطن, اس میں سے جو ظاہر ہے ان کو بھی منع فرمایا ہے, جو چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی منع فرمایا. اس سے اگلی آیت میں فرمایا ولکل امت اجل, ہر قوم کی ایک ٹائم مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جس وقت ان کا وقت آ جاتا ہے, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کا یہ حال بیان فرمایا ہے کہ جب فرشتے اس کو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے پوچھا جاتا ہے قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ, بتاؤ وہ کہاں گئے وہ سارے بت جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے. قالوا ضلوا عنا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو گم ہو گئے, وہ تو کیا ہو گئے, گم ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم انہم کافرین, اپنے بارے میں خود ہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم کیا تھے, کافر تھے. اور جہنم میں جب داخل ہوں گے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر اپنے سے پہلے والے جنات اور انسانوں کے ساتھ. کلما دخلت امت لعنت اختہ، جب بھی اس کے اندر کوئی لوگ جائیں گے جہنم میں تو دوسروں پر لعنت کریں گے۔ یہاں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے دست و بازو بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ اگلی آیات کے اندر، اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بڑا خطرناک بات ہے، کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کے تکیے ہوں گے، بستر ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر سے بھی جو ہے وہ جہنم کی چیزیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے انسان تصور کرے کہ چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا ہو تو کیا حال ہوگا، کس قدر خطرناک بات ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم جہنم کا تصور نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ جہنم کے حالات بیان فرمائے، ٹھیک ہے موجودہ زمانے کے اندر جو ہے وہ ترغیب کا زمانہ ہے، لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ فضائل بتانے چاہیے، اعمال کی طرف لانا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں بہرحال دونوں چیزیں ساتھ ہیں، جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ تو جنت کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جہنم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ خوف بھی پیدا ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جبھی تو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کا جو ہے وہ بچھونا بڑا ہی خطرناک بچھونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ہم کسی کو اس کے اختیار سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں۔ جنت میں جب مسلمان پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کے احوال بیان فرما رہے ہیں، ونزعنا ما فی صدورهم من غل، ہم ان کے دلوں میں جو کینہ وینہ ہوگا وہ سب ہم ختم کر دیں گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہیں، بعض اوقات کسی سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، انسان ہے بہرحال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جنت میں داخل فرمائیں گے تو یہ ساری برائیاں دل کی جو ہے وہ کیا کر دیں گے، نکال دیں گے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سینوں کو کھول دیں گے۔ جب مسلمان جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو یہ کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس کا راستہ دکھایا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم جنت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، مہربانی فرما دی اور ہم جنت پہنچ گئے، ورنہ ہم جنت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد تین گروہوں کا ذکر فرمایا، جنت والے، جہنم والے اور دونوں کے بیچ والے۔ جو دونوں کے بیچ والے ہیں ان کے لیے اعراف کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سورت کا نام بھی اسی وجہ سے ہے، یہ وہ مسلمان ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے، بالکل برابر ہوں گے، تو فوری طور پہ ان کو جنت میں تو نہیں بھیجا جائے گا، ایک وقت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ٹھہرائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہاں تینوں کا کچھ مکالمہ ذکر فرمایا ہے کہ جہنم والوں سے جنت والے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ، اب تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے جو اعراف والے ہیں وہ جنت والوں کی طرف بھی متوجہ ہوں گے اور جہنم والوں کی طرف بھی متوجہ ہوں گے۔ جب جہنم والوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا، بچا لیا ان سے، ورنہ ہم بھی کیا چلے جاتے، جہنم میں چلے جاتے۔ اور جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو، ہم اب تک تو داخل نہیں ہو سکے لیکن اللہ نے چاہا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے، داخل ہو ہی جائیں گے۔ اور جہنم والے جنت والوں کو پکار کے کیا کریں گے، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت، جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیزو علینا من الماء، خدا کے لیے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے رزق دیا ہے کھانے پینے کو کچھ تو دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین، جنت والے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کافروں پر تو حرام کر دیا، کافروں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چھپ چھپ کر، یا خفیہ کا ایک مطلب جو ہے وہ قرآن کریم ہی کی دیگر دوسری آیت میں خیفہ کا لفظ بھی آئے خوف کے معنی میں، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور خوف کے ساتھ۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ عام حالات کے اندر دعا جو ہے وہ ہلکی آواز میں ہونی چاہیے، عام حالت کے اندر دعا جو ہے وہ ہلکی آواز کے اندر ہونی چاہیے. ہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے دعا کو بلند آواز سے کرنے کی تو ٹھیک ہے, وہاں بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے, لیکن پسندیدہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک عام حالات کے اندر دعا وہ ہلکی آواز سے. اگر انسان اکیلا دعا کر رہا ہو تو اسے ہلکی ہی آواز سے کیا کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے, بلند آواز سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. البتہ دیگر جو اذکار ہیں, تلاوت ہے, اس کے اندر کیا ہے, بلند آواز سے ہونے چاہیے یا آہستہ آواز سے ہونے چاہیے. تو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے تشریف باہر لائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو سنا کہ تلاوت فرما رہے, بہت ہلکے آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے. اگلے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی حضرات سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا تو تم بہت ہلکی آواز میں تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا وہ سن رہا تھا, میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کو, وہ تو سن رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی تم بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ اس وجہ سے بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا تاکہ نیند میرے اوپر غالب نہ آ جائے, تو اس وجہ سے بلند آواز سے میں تلاوت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکی آواز سے تلاوت کیا کرے. اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال چاہیے, نہ بہت بلند آواز اور نہ ہی بہت پست آواز, ہلکی آواز جس کو انسان کم از کم خود سن سکے اور قریب والا جو ہے وہ سن سکے, اتنی آواز کے اندر جو ہے وہ تلاوت ہونی چاہیے, ذکر ہونا چاہیے. یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی عبادت پر کوئی فرق نہ پڑ رہا, اگر تلاوت کی وجہ سے یا ذکر وغیرہ کی وجہ سے دوسرے کی عبادت پہ فرق پڑ رہا ہو اور اس کی عبادت متاثر ہو رہی ہو تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں ہوگا. آپ کسی کے برابر میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ نے جا کے اس کے برابر میں جو ہے وہ بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. آپ نے اس کی نماز خراب کرنا شروع کر دی, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو کیا ہو رہا ہو, پریشانی ہو رہی ہو, یہ جائز نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں صلاح ہو جانے کے بعد, اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اللہ تعالیٰ کو خوف کی حالت میں اور امید کی حالت میں پکارو. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. اس کے بعد حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قصے بیان فرمائے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ, حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ, حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ, حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ, حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بیان فرمائے ہیں. ایک رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا, اور ایک رکوع کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ, اور ایک رکوع کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. ان تینوں چاروں قصوں کے اندر ایک مشترک بات یہ ہے کہ ان پیغمبروں کو جب برا بھلا کہا گیا تو انہوں نے سامنے سے جواب کس طرح سے دیا. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا, قال الملأ من قومه, ان کے جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے, انا لنراک فی ضلال مبین, تم تو ہمیں کھلی گمراہی میں نظر آ رہے ہو. تم تو ہمیں کیا نظر آ رہے ہو, کھلی گمراہی میں نظر آ رہے ہو. سامنے سے جواب کیا آیا, تم بڑے بے غیر ہو, تو یہ جواب نہیں آیا. تم بڑے جو ہے وہ گمراہ ہو, یہ جواب نہیں آیا. پیغمبر کا جواب کیا تھا, قال یا قوم لیس بی ضلالہ, اے میری قوم میں مجھے کوئی گمراہی لائق نہیں ہے, ولیکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کا کیا ہوں, پیغمبر ہوں. ابلغکم رسالات ربی, اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ, تمہارا خیر خواہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. اندازہ لگائیے کس قدر یعنی بدتمیزی اور سامنے سے پیغمبر کا طرز عمل کیا ہے. تو اس سے مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ یہی ہے. کڑوی کسیلی کیا ہوگی, سننی پڑے گی, لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی, سامنے سے کڑوا جواب نہیں چلے گا. اگر کوشش کریں گے تو وہ پچھلی آیات یاد رکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے, سخت گفتگو کرنے والے ہوتے, لوگ آپ کے سامنے سے کیا ہو جاتے, چھٹ جاتے. تو اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان عام نرم انداز کو اختیار کرے. حضرت صالح, حضرت ہود علیہ السلام کو وہ یہی کہا گیا, انا لنراک فی صفحاتین, تم تو ہمیں بڑے بیوقوف نظر آتے ہو, وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, جھوٹے نظر آتے ہو. ان کا جواب بھی یہ تھا, لَيْسَ بِصَفَا, مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے. یہی صورتحال جو ہے وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے. یہ سب حضرات جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی قوم کے لیے کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, لیکن قوم نے جب ان کی بات کو نہیں مانا تو آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان سب کو کیا کر دیا, تباہ کر دیا. کسی کے اوپر کسی طرح سے آیا, کسی کے اوپر کسی طرح سے آیا عذاب. آخر میں جب ان کے سامنے قوم تباہ ہو گئی تو ان کی گفتگو کیا تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں تباہ ہو چکی ہے قوم, اب فرما رہے ہیں یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی, اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا تھا. ونصحت لکم, بڑی تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن کریں کیا کہ تمہیں خیر خواہ لوگ اچھے نہیں لگتے, تمہیں خیر خواہ لوگ اچھے نہیں لگتے. آج بھی جو لوگ لوگوں کو کسی برائی سے نکالنے کے لیے خیر خواہی کے ساتھ ان کو توجہ دلاتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے, اس وجہ سے کہ وہ مرضی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہی ان کے کیا ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں اور یہی ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو سمجھایا بجھایا, اپنے قوم کے غلط باتوں کو کی طرف توجہ دلائی, فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں آ چکی ہیں. فاوفوا الکیل والمیزان, ناپ تول کو پورا پورا کیا کرو. یہ ان کا یہ ان کی کیا تھی, کمی تھی ان کے قوم کے اندر, یہ کمی تھی کہ وہ ناپتول میں ڈنڈی مارتے تھے. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, لوگوں کی چیزوں کے اندر ڈنڈی مت مارو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین کے حالات درست ہو جانے کے بعد اس میں فساد مت مچاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے. ولا تقعدوا بكل صراط, راستوں میں مت بیٹھو توعدون, کہ لوگوں کو دھمکیاں دو, ڈاکے مارا کرتے تھے. وہ تصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو, منا منا بھی ان کو جو ایمان لا چکے ہیں. وہ تبغونہ عوجا, اور اس کے اندر ٹیڑھ پن کی تراش میں رہو. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم, یاد کرو اس وقت کو تم بہت تھوڑے تھے, اللہ نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین, اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. آخر میں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے قوم پر عذاب نازل کر دیا تو ان کو دیکھ کر فرمانے لگے فکیف آسا علی قوم کافرین, اب میں کیسے افسوس کروں ان کافر لوگوں پر, یعنی افسوس ہو رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے. پیغمبر کو اپنی قوم سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت شفقت ہوتی ہے, جب عذاب آ گیا تو اب افسوس ہو رہا ہے کہ ہائے میں کیا کروں, اب تمہارے اوپر افسوس کروں بھی تو کیسے کروں, تم لوگ تو کیا رہے, کافر کے کافر ہی رہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع کے اندر فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے, تقوی اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے. برکت کسے کہا جاتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جس کام کے لیے ہے وہ کام اس سے پورا پورا ہو جائے, جو چیز جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد اس سے پورا پورا حاصل ہو جائے, یہ برکت ہے. مثال کے طور پہ پیسہ اپنی ذات کے اندر کھانے کی چیز ہے, انسان روپ نوٹ کو کھاتا ہے نہیں کھاتا, نوٹ کھاتا نہیں ہے. پیسہ مقصد کیا ہوتا ہے, اس سے سکون حاصل ہو جائے, انسان کی ضروریات پوری ہو جائے اور سکون حاصل ہو جائے. اگر انسان کی ضروریات پیسے سے پوری ہو رہی ہیں اور اس کی زندگی پر سکون ہے تو اس کے پیسے میں کیا ہے, برکت ہے. اگر نہیں ہے تو پیسہ تو بہت ہے لیکن برکت, کوانٹیٹی تو بہت ہے لیکن کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے, کیفیت اس کے اندر برکت والی کیفیت اس کے اندر نہیں ہے. اس کو ایک واقعے سے سمجھیے. ہمارے ایک استاد ہیں مدرسے کے, اس ماننے لگے مدرسوں کے اندر آپ کو معلوم ہے تنخواہیں کیا ہوتی ہیں, بڑی مشکل سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, گزارا ہوتا ہے. تو سردیوں کے دنوں میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مارکیٹ گیا اور ڈرائی فروٹ والے کے پاس سے گزرا تو دل چاہا کہ پستے بچوں کے لیے لے لوں, تو اس سے پوچھا کہ بھائی پستے کیا حساب ہے, اس نے کہا 700 روپے پاؤ ہے. بس یہ سننا تھا کافی تھا, واپس آ گئے دل میں ایک حسرت لیے ہوئے کہ ہم تو نہیں لے سکتے. پھر شام کا وقت تھا, اگلے دن صبح میں مدرسوں میں عموماً صبح 8 سے 12 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے, پھر جو ہے وہ 2-3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے, پھر دوبارہ پڑھائی ہوتی ہے. تو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ گھر پہنچا تو ایک بڑا سا, اتنا بڑا, 2 کلو کے برابر کا کوئی ایک شاپر رکھا ہوا تھا. گھر والوں سے پوچھا یہ کیا ہے, کہا بھائی یہ آپ کے کسی طالب علم نے کوئٹہ سے بھیجا ہے. اچھا کھولا تو وہ پستوں سے بھرا ہوا ہے, پستوں سے بھرا ہوا ہے. اچھا وہ طالب علم کون ہے, وہ طالب علم ایسا ہے کہ جس نے پہلے کبھی کوئی گفٹ نہیں بھیجا, کبھی کوئی ہدیہ نہیں کیا, اس سے کوئی توقع بھی کبھی نہیں رہی ہے. کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کا پہلے سے کسی سے تعلق ہوتا ہے, لینے دینے کا تعلق ہوتا ہے, میں اس کو دے رہا ہوں, وہ مجھے دے رہا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیزیں بھیج دے گا. وہ طالب علم جس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ بھیجے گا, اس نے بھیج دیا. کہاں تو ایک پاؤ کے بھی پیسے نہیں تھے, اور کہاں کیا ہو گئے, 2 کلو آ گئے. یہ اصل میں برکت ہے, یہ اصل میں برکت ہے. جس وقت جو ضرورت تھی اس وقت وہ ضرورت پوری ہو گئی, جیب میں نہیں تھے پیسے لیکن وہ ضرورت کیا ہو گئی, پوری ہو گئی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اصل مقصد کیا ہے چیزوں کا. اگر چیزوں کا اصل مقصد حاصل ہو رہا ہے تو برکت ہے, اگر چیزوں کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو برکت نہیں ہے. اور برکت کیسے ملے گی, یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا, اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں, یہ ہے بنیادی شرط, برکت کی بنیادی شرط ہے تقوی. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ہم ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ فرمایا, افا امنوا مکر اللہ, کیا لوگ اللہ کی تدبیروں سے امن میں آ گئے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کی تدبیروں سے تو وہی لوگ اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں جو نقصان والے ہوتے ہیں, یعنی بے فکری کی زندگی وہ گزارتے ہیں جنہوں نے آخر میں نقصان ہی اٹھانا ہوتا ہے. جو نقصان سے بچنے والے ہیں وہ بے فکرے نہیں ہوتے. ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, ہماری زندگیاں بڑی بے فکری کے ساتھ گزر رہی ہیں. ہم اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ آخر ہم جا کس طرح رہے ہیں, جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بے فکری کی زندگی جو ہے یہ نقصان کی طرف لے جانے والی ہے, جہنمی کی طرف لے کے جانے والی ہے. تو بے فکری کی زندگی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ کی پکڑ اور اللہ کی تدبیر سے تم لوگ بے فکر ہو گئے ہو. یہ بے فکری تو صرف انہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں, جو فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ بے فکرے نہیں ہوتے. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بہت طوالت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرعون کے دربار میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھیجا تو معجزہ عطا فرمایا کہ لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا اور بن گئی, اور اس طریقے سے اپنا ہاتھ نکالا تو اس کے اندر ایسی روشنی کے آسمان تک جو ہے وہ روشنی چمکنے لگی. یہ ایسی چیزیں تھیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا, پھر بھی فرعون نے انکار کیا اور اس نے سیاسی چال چلی اور وہ یہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو لگتا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ جادو ہے اب کیا کرنا چاہیے, تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی بہت جادوگر ہیں, ملک بھر سے سارے جادوگروں کو جمع کرو, موسیٰ کا ان سے مقابلہ کروا دو, دیکھ لیں گے, پتہ چل جائے گا, جو جیت جائے گا جادوگر جیت جائیں گے, موسیٰ ہار جائیں گے. اب پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا گیا اور جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا, اپنی رسیاں پھینکی, وہ ساری کی ساری سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا, انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ جو ہے وہ بڑا اژدہا بن گئی اور سب کو کھا گئی. جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے, کیونکہ اگر جادو ہو تو ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہو سکتا. فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. اتنا ان کے دلوں میں ایمان بیٹھ گیا کہ فرعون نے دھمکی دی کہ تم میرے ساتھ چکر بازی کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے میں کتنی بڑی سزا دوں گا, تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا, تمہیں سولی پہ چڑھوا دوں گا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, صاف انہوں نے کہا کہ اِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, کوئی بات نہیں, ہم تو اپنے ربی کی طرف لوٹیں گے. وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا, تم اسی بات کا بدلہ لے رہے ہو نا کہ ہم ایمان لے آئے, تو ٹھیک ہے لے لو بدلہ, کوئی بات نہیں, ہم اللہ کی طرف چلے جائیں گے, اللہ کے یہاں ہمیں اچھا بدلہ مل جائے گا. پتہ نہیں یہ ایمان کیا چیز ہے, عجیب چیز ہے. واقعتاً جب ایمان دل میں داخل ہو جائے نا تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی 2 منٹ پہلے کیا تھا کہ فرعون کی بڑائی کے دعوے, اس کے نعرے, اور 2 منٹ کے بعد یہ کیفیت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا, کہتے لٹکا دو, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا, کہتے کٹوا دو, کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف ہی جائیں گے نا. تو یہ ایمان کی حلاوت جو ہے اس کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں کے اندر کیا کر دیں, ایمان داخل کر دیں. ایمان ایک مرتبہ جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر زندگی کے ہر عمل سے نظر آتا ہے کہ یہ ایماندار ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, ہمارے اعمال سے نظر نہیں آتا کہ ہم ایماندار ہیں. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, پھر اس کے بعد جب فرعون کے پاس سے اپنے قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے پیچھا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ بھئی اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثھا من یشاء, یہ پوری زمین اللہ ہی کی ہے, جس کو چاہیں اس کا مالک بنا دیتے ہیں, جس کو چاہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, اگلے رکوع میں, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ, فرعون کے لوگ جو ہیں جب انہیں کوئی بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمارا کمال ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب کوئی برائی ملتی, يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں سے بدفالی لیتے کہ یہ ان کی وجہ سے. اچھا, اس کو مطالعہ کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں ہے کہ اچھا یہ پرانا کام ہے مولویوں کے اوپر برا وہ لگا دینا, الزام لگا دینا, اگر ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی تو یہ مولوی کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے؟ مولوی کی وجہ سے. اور اگر ترقی کر رہی ہے تو ہمارا کمال تھا, ہم نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ جو ہے وہ کیا ہو گئی, معیشت ترقی کر گئی. یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اعتراض تھا کہ اگر ہمیں نقصان ہوا تو تمہاری وجہ سے, اور اگر ہمارا فائدہ ہوا تو یہ تو ہمارا کمال ہے نا, اس میں تمہارا کیا کمال ہے. یہ نئی بات نہیں ہے, یہ سب کیا ہیں, پرانی باتیں ہیں, اور ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر اللہ سے معاملہ درست ہے. اگر مولوی کا معاملہ اللہ سے درست ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر اس کا اپنا معاملہ اللہ سے درست نہیں ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ سے درست کر لینا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عذابوں کا ذکر فرمایا ہے جو فرعون اور ان کے لشکر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے. فارسلنا علیم الطوفان, طوفان آیا, والجراد, ٹڈیاں آئیں, ہر جگہ ہر چیز کو کھا کے چٹ کر گئیں, والقمل, اور کیا کہتے ہیں کھٹمل ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, جوئیں ان کے اوپر چھوڑ دی, ہر چیز کے اندر, ہر چیز کے اندر, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, اور وہ زفا دے, مینڈک چھوڑ دیے, منہ کھول رہے ہیں تو مینڈک جو ہے وہ منہ کی طرف دوڑ رہے ہیں, وہ دما, اور خون اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں بھیج دیا, برتنوں میں خون, کھانے میں خون, پینے میں خون, ہر چیز میں خون ہی خون نظر آ رہا ہے. آیات مفصلات, یہ اللہ کی طرف سے واضح کیا تھیں, نشانیاں تھیں. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا, وکانوا قوم مجرمین, اور یہ اصل میں کیا تھے, مجرم لوگ تھے. جب ان کے اوپر عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کر دو, اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ کی بات مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, وہ ہٹ جاتا, پھر اللہ کی نافرمانی کرتے, پھر دوسرا عذاب آ جاتا, پھر تیسرا عذاب آ جاتا, آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پانی میں غرق کر دیا. اس وقت تک آخر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ, جب ان تمام کہانیوں سے فارغ ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون سے بالکل فارغ کر دیا, تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات عطا فرمانے کے لیے, اور 40 تک جو ہے وہ روزے رکھوائے اور اس کے لیے تیار فرمایا. پیچھے جو ہے وہ قوم کو جلد بازی ہوئی, اور سامری نے جو ہے وہ جادوگر نے اپنا کام دکھایا اور قوم کو جو ہے وہ شرک میں مبتلا کر دیا, ایک بچھڑے کی عبادت میں مبتلا کر دیا, اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے لوگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے, جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تو ساری قوم جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہے. پوچھا کہ بھائی تمہیں میں نے یہ ذمہ داری لگائی تھی, کیا کیا تم نے؟ تو وہ فرمانے لگے, آپ زیادہ جلد بازی نہ کیجیے گا, میری بات پوری سنیے. بات یہ ہے کہ میں نے تو ان کو روکنے کی کافی کوشش کی, لیکن ان کے تو دلوں کے اندر کیا ہو گئی, بچھڑے کی محبت پڑ گئی, اور یہ اسی کے پیچھے, سامری کے پیچھے ہی چلنے لگ گئے. آخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیجئے اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما دیجئے, یہ بڑے ہی جو ہے وہ کیا ہیں, برے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کیا. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اللہ کی طرف سے ان کے اوپر غضب آیا اور دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ذلت ان کے اوپر طاری ہو گئی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات ان کو عطا فرمائی تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کے ذریعے سے ان کو بتائے تھے. دعا فرمائی, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, قال عذابی اصیبو بہ من اشا, جب یہ دعا اصیبو بہ من اشا, جب یہ دعا کی کہ یا اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو ایک اصولی جواب ہے, عذابی اصیبو بہ من اشا, میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء, البتہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے, میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ حاوی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے, اور ہر چیز کو اللہ کی رحمت کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہی ملا ہوا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ درخت ہو, چاہے وہ لکڑی ہو, کچھ بھی ہو, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہی ملا ہوا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, لیکن رحمت کا خاص درجہ کس کو ملے گا؟ ان کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کریں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ, جو پیروی کریں گے اس پیغمبر کی جو امی ہوگا. امی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن علم سب سے زیادہ تھا. علم الگ چیز ہے اور لکھنا پڑھنا اس کا ایک ذریعہ ہے. تو ایک ذریعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا, لکھنے پڑھنے والا ذریعہ تو علم کا نہیں تھا, لیکن علم براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کیا کیا جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا. بہرحال النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس انجیل اور تورات میں اس پیغمبر کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. یامرہم بالمعروف, یہ پیغمبر انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں. وہ ینہاہم عن المنکر, برائی سے روکتے ہیں. وہ یحل لہم الطیبات, پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں. وہ یحرم علیہم الخبائث, اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں. وہ یضع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت علیہم, وہ سخت سخت احکامات جو ان کے اوپر بیڑیوں کی شکل میں پہلے سے تھے وہ ان سے ہٹاتے ہیں. تورات اور انجیل کے بہت سے سخت احکامات اسلام نے آ کر ختم کر دیے, قرآن کریم نے آ کے ختم کر دیے, اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ تو پیغمبر کی صفات ہو گئی. اور جو پیغمبر پر ایمان لائیں گے ان کی کیا صفات ہیں؟ فالذین آمنوا بہ, وہ لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لائیں. وعزروہ, ان کی تائید کریں. ونصروہ, ان کی مدد کریں. واتبعوا النور الذي انزل معه, اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر پر ایمان بھی لایا جائے, پیغمبر کے مشن کا ساتھ بھی دیا جائے. پیغمبر کے مشن کا کیا کیا جائے؟ ساتھ بھی دیا جائے, اور اس نور کی یعنی اس کتاب کی پیروی کی جائے, قرآن کریم کی, جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی. تو یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو اولئک هم المفلحون, یہ لوگ کیا ہوں گے؟ کامیابی پانے والے ہوں گے. اگلے رکوع کی پہلی آیت میں, 20 رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آپ فرما دیجئے اے لوگوں, میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ مخصوص علاقے اور مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ مخصوص علاقوں اور مخصوص قوم کے لیے آئے, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. پھر دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں چند لوگوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ فلاں بستی کے اندر اس طرح سے داخل ہو کہ سجدے کی حالت میں جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ. انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا اور سجدے کی کیفیت میں جانے کی بجائے, جھک کر جانے کی بجائے, گھسٹ گھسٹ کے جا رہے تھے, اور بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, یوں کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ گندم گندم کہتے ہوئے جا رہے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کیا کیا جا رہا ہے؟ مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور بنی اسرائیل ہی کے ایک اور قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ ہفتے والا دن صرف عبادت کے لیے ہے, اس میں کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے ہو, تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ایسی ہو گئی کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھیں, ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. تو اب تین طرح کے لوگ ہو گئے, ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور مچھلیاں نہیں پکڑی, دوسرے وہ کہ جنہوں نے مچھلیاں تو نہیں پکڑی لیکن ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جاری رکھا, اور تیسرے وہ کہ جنہوں نے مچھلیاں ہفتے والے دن پکڑی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا تو ان لوگوں کو تو ہلاک کر دیا گیا, بندر بنا دیا گیا, شکلیں جو ہے وہ مسخ ہو گئیں, اور جن قوموں کو اللہ تعالیٰ شکل مسخ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہتی, وہ ختم ہو جاتی ہیں, یہ ختم ہو گئے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنی اور بستی اور ان کی بستی کے درمیان آڑ ڈال دی کہ ہمارا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, تم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. جو تیسری قوم تھی تیسرے لوگ تھے کہ جو مچھلی تو نہیں پکڑتے تھے لیکن مچھلی پکڑنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ گھلے ملے بھی رہتے تھے، ان کے حوالے سے دونوں طرح کی روایات ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں پر راضی رہنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ پر راضی رہنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ انسان کو کم سے کم، کم سے کم درجہ کیا بتایا کہ دل سے تو گناہ کو گناہ سمجھے، اگر انسان کسی غلطی کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور دل سے بھی اس پہ راضی ہے اگرچہ خود وہ نہیں کر رہا ہے لیکن وہ بھی کیا سمجھا جائے گا؟ گناہگار سمجھا جائے گا۔ یہ خاص طور پہ ہمیں اپنے گھریلو معاملات کے اندر دیکھنا چاہیے، جہاں ہماری بات چلتی ہے وہاں بہت سارے کام گھروں کے اندر ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو روکے جا سکتے ہیں اور ہم نہیں روکتے ہیں، یا کم از کم ان کو برا سمجھا جا سکتا ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے برا نہیں سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے برا سمجھنے والے کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کام کو کیا سمجھتا ہے؟ غلط سمجھتا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر یہ فرمایا کہ بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک عہد لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، شہید نا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن جب دنیا میں آ گئے تو وہ عہد کیا کر دیا؟ ہم نے بھلا دیا۔ رب ہونے کا تقاضا کیا تھا؟ کہ ہم ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانتے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اللہ کی بات ماننا چھوڑ دی۔ اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی مثال کتے کی سی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، انسان ہیں، وہ سب سانس بڑی آسانی سے لیتے ہیں، بڑی آسانی سے سانس لیتے ہیں، سانس اتنی آسانی سے لیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب سانس اندر گیا اور کب سانس باہر آیا۔ صرف کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو عام روٹین میں بھی سانس لینے کے لیے ہانپنا پڑتا ہے۔ دیگر جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ تیز بھاگ رہے ہوں یا سخت محنت مشقت کریں تو پھر سانس لینے میں کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے۔ لیکن کتے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں کیا کرتا ہے، اس کو عام روٹین میں بھی سانس لیتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اسے بڑا ہانپنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ مثال قرار دے رہے ہیں کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کی مثال کتے کی سی ہے کہ وہ کسی بھی صورت آرام میں نہیں ہوتا، یہ بھی کسی صورت آرام میں نہیں ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے وہی لوگ ناکام ہیں۔ اور فرمایا کہ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فدعوہ بہا، ان ناموں سے اللہ کو کیا کرو؟ پکارا کرو، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ وذر الذین یلحدون فی اسمائی، اور ان لوگوں سے دور رہو، ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن اختیار کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کے ناموں کے علاوہ دوسروں کو پکارا جائے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ خاص نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ دوسروں کے لیے لے لینا، جیسے رحمان۔ اب رحمان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص لفظ ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں رحمان بھائی، ناجائز ہے، نہیں کہہ سکتے۔ خالق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ خالق بھائی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ اللہ، تمام اللہ کے 99 نام ہمارے سامنے، وہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ نام دوسروں کے لیے بولے جا سکتے ہیں، لیکن وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے لینا جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن اختیار کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں۔ اور جب ڈھیل، اللہ تعالیٰ رسی کھینچتے ہیں تو وہاں سے کھینچتے ہیں کہ وہاں انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود ہر طرح کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی کیا ہے؟ خطرناک بات ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے کیا ملی ہوئی ہے؟ ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ نے تو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ہم بدلے میں آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے گناہوں کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہا ہے تو اچانک کسی وقت پکڑ ہوگی، پھر موقع نہیں ملے گا، پھر موقع نہیں ملے گا. تو اس سے پہلے پہلے انسان کو کیا کر لینا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے. یہ آخری جو رکوع آج پڑھا گیا اس کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. يا الله جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. يا الله دنیا اور اخرت کی ہر خیر عطا فرما دیجئے. ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ بے روزگاروں کو خوب حلال روزگار نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دیجئے. جو مقروض ہیں ان کے قرضے آسانی سے عزت سے عافیت سے جلد ادا کروا دیجئے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائیے. یا اللہ جو اولاد کی طرف سے پریشانیوں کا شکار ہیں, نافرمانی کا شکار ہیں, اللہ ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں, اللہ سب کی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری بھی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ساتھ ہی فاروق بھائی بیمار ہیں اور سخت بیماری کی وجہ سے روزوں سے بھی معذور ہیں, یا اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے. یا اللہ روزے رکھنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ ان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پچھلے چند ماہ پہلے, یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ رمضان بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, گرمی کرتے ہوئے بھی اللہ سات روزے گزر چکے ہیں. یا اللہ یہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, یا اللہ رحمت کا عشرہ ہے. یا اللہ اپنی رحمت خاص ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی خاص رحمت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی خاص رحمت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو گھیر لیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر گھیر لیجئے. یا اللہ اپنی رحمت کا احاطہ ہم سب کی طرح ارد گرد یا اللہ کر دیجئے. یا اللہ ہر رات آپ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں رمضان میں, اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیجئے. یا اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما سعادک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.